कल मेरा सवाल ये है कि 18 साल से बड़ा लड़का या लड़की, ये जिस तरह मैं हूँ 22 साल का, अगर मेरी शायद शादी की ख्वाहिश है अपनी खाला की बेटी से, तो उसमें मेरा ख्वाहिश है कि हो जाए, तो मेरे पेरेंट्स का फैसला देने में कितना दखल है कि वो फैसला दे सकते हैं कि तुम्हारी शादी वहाँ नहीं हो सकती, और मेरा फैसला जो है वो कितना है, और इसमें आपका क्या मशवरा है? क्योंकि पेरेंट्स जो है वो कहते हैं जी हो ही नहीं सकती, होनी चाहिए ही नहीं, होगी ही नहीं, और मेरी ख्वाहिश है कि हो जाए।
बहुत अच्छा। सबसे ज्यादा जो चीज प्रलुत्फ है वो ये है कि हो ही नहीं सकती, यानी शरण नहीं हो सकती। देखिए बात ये है कि शादी ब्याह के बारे में इस्लामी कानून ये है कि ये असल में लड़के और लड़की का फैसला है। एक मर्द और औरत जब ये फैसला कर लेते हैं बकायमी होशो हवास, तो माँ बाप तो एक तरफ रहे, पैगंबर भी उस फैसले को बातिल नहीं कर सकते। यानी असल फैसला लड़के और लड़की को करना है। इस्लाम ने इसके लिए कोई खास रसूम भी मुकर्रर नहीं किए। एक लड़का और लड़की अगर खड़े होकर भाई ये कह देते हैं अलानिया कि आज से हम मियां बीवी हैं, तो इस फैसले को कलदम नहीं किया जा सकता। यानी इस मामले को इतना ज्यादा इख्तियार पर छोड़ा है। कभी आपने गौर नहीं फरमाया कि वहां सारा खानदान जमा होता है, अब्बा मियां भी होते हैं, अम्मा भी होती है, और भी बहुत से लोग होते हैं। इसके बाद क्या होता है, वहां खड़े होकर एक शख्स पूछता है आपसे कि ये फलां की बेटी, इतना इसका महर मुकर्रर किया गया है, कबूल है? वो कौन कबूल करता है? वालिद साहब नहीं, कौन करता है? यानी वो ड्रामा नहीं होता, वो उस कानूनी फैसले का इजहार होता है कि कबूलियत का इख्तियार किसको खुदा ने दिया है। तो इसी वजह से एक पूरी मजलिस मुनक्द करके आप उसका ऐलान कराते हैं। तो असलन तो ये इख्तियार लड़के और लड़की का है, और ये हमारी माशरत में तो खैर लड़कियां बेचारी जैसे इजहार करती हैं वो आपको मालूम है, लेकिन अरबों के माशरे में लड़कियां भी ऐसे ही अपनी राय का इजहार कर देती थी। और इस मामले में रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मनफी फैसले भी कमाल शान से दिए हैं। ये बड़ा मशहूर वाक्य है कि एक बीवी ने आके ये बयान किया कि मेरे वालिद ने मेरा रिश्ता फलां जगह कर दिया है, और उस रिश्ते के बाद बहरहाल मेरी एक राय है उसके बारे में जो कोई बड़ी अच्छी नहीं है, तो आप ये बताएं कि मेरे क्या हुकूक हैं। तो आपने फरमाया छोड़ दो, खत्म, मैं अभी खत्म करा देता हूं मामले को। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मेरा फैसला ये है कि मैं इस रिश्ते को बरकरार रखूंगी, मैं सिर्फ ये मालूम करना चाहती थी कि मेरा इख्तियार कहां तक। तो इख्तियार की यह हद है, यानी मनफी और मुस्बत दोनों पहलुओं से यकसा इख्तियार है मर्द औरत का, और वो फैसला करते हैं। ये है उसूली बात, कानूनी बात, इसमें किसी को रुकावट डालने कोई हक नहीं। रह गई दूसरी बात कि हमारी एक माशरत है, हमारी एक तहजीब है, उसमें हमारी ये ख्वाहिश होती है कि ये रिश्ता है, इससे खानदान बनना है, इसमें माँ बाप भी शरीक हों, इसमें घर वाले भी शरीक हों, इसमें दूसरे लोग भी शरीक हों, और इनकी शिरकत ही से असल में हुस्न पैदा होता है। उसकी वजह यह है कि आखिर आप लड़की को ब्याह के लाएंगे तो कहां ले जाएंगे, यानी कहीं मरीख पर तो नहीं रखेंगे ना, उसने खानदान का हिस्सा बनना है। जब खानदान का हिस्सा बनना है तो इसकी कोशिश करनी चाहिए कि सरपरस्त राजी हो, वालिद राजी हो, वालदा राजी हो, एक खुशी के साथ एक तकरीब मुनक्द हो। ये चीज बच्चे को कोशिश करनी चाहिए, यानी ये वो चीज है कि जिसके बगैर माशरत का हुस्न खत्म होना शुरू हो जाता है। एक कानूनी इख्तियार है, एक दीनी इख्तियार है, और एक चीज हमारी माशरत की खूबी है। उसके लिए आप पूरे घर को कायल करें, आप अपने वालिद को कायल करें, आप अपने अज्जा को कायल करें। यह कायल करने का अमल है। वालदैन को क्या करना चाहिए? वालदेन को यह करना चाहिए कि वो मिसाल के तौर पर यह समझते हैं कि फलां रिश्ता मौजू नहीं है, तो उनको हक हासिल है कि वो अपनी राय बयान करें, दलाइल बयान कर दें। उसके बाद फैसला बहरहाल लड़के और लड़की करना है। इस फैसले में अगर कोई रुकावटें डालने की कोशिश की जाएगी तो रुसवाई के सिवा कुछ नहीं होगा, आखिरी नतीजा यही निकलेगा। तो इस वजह से वालदेन का काम यह है कि वह अपना मशवरा दें, अपनी राय दें, और राय और मशवरा देने के बाद एक बावकार मुकाम पर खड़े हो जाएंगे, भाई आप फैसला कर लीजिए, यही उनको करना चाहिए। बच्चों को ये कोशिश करनी चाहिए कि वो अपने वालदैन की राय का एहतराम करें और कोशिश करें कि कोई एडजस्टमेंट की शक्ल निकल आए। ये मामला खुशी के साथ और मोहब्बत के साथ हो और इससे एक अच्छा खानदान वजूद में आए। ये सारी चीजें जो है तरफैन की तरफ से होनी चाहिए, यानी वालदैन मामले को इज्जत का मसला ना बना लें, नाक का मसला ना बना लें, इनाद का मसला ना बना लें, हठधर्मी का मसला ना बना लें। मैं बता देना चाहता हूं कि उसका नतीजा दुनिया और आखिरत दोनों की रुसवाई की शक्ल में निकलेगा और कुछ नहीं होगा, दोनों जगह रुसवाई होगी। यानी दुनिया में रुसवाई तो हो जाएगी जब बच्चे अपना फैसला नाफिज कर देंगे, और आखिरत में रुसवाई उसके जो नतायज वाकिफ निकलेंगे उनके नतीजे में हो जाएगी। تو اس وجہ سے اپنی بات کہیے، عزت کے ساتھ کہیے، احترام کے ساتھ کہیے، اچھے طریقے سے بچوں کو سمجھائیے، جو پہلو بھی ایسے ہیں ان کے سامنے رکھیے. بچے بعض اوقات جذبات میں ہوتے ہیں، غلط رائے قائم کر رہے ہوتے ہیں، بعض اوقات نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے نتائج و واقف کیا ہیں. بتا دیجئے اچھی طرح، لیکن بتا دینا ہی آپ کا کام ہے. اس سے آگے آپ کی جورسڈکشن ختم ہو جاتی ہے. اس کے آگے ایک قدم بھی رکھیں گے تو جبریل کی طرح پر جل جائیں گے، کچھ نہیں ہوگا. تو اپنے حدود سمجھ لینے چاہیے. اسی طرح اولاد کو پوری کوشش کرنی چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کو راضی کرے اور راضی کر کے یہ کام کرے. یہ میں نے آپ کو دونوں پہلو بتا دیے، یعنی کچھ تہذیبی چیزیں ہیں، کچھ معاشرتی چیزیں ہیں، کچھ خوبی کی چیزیں ہیں. شادی ایسے ہی کرنی چاہیے، اور خدا نہ کرے کہ ہمارے معاشرے میں یہ صورت پیدا ہو جائے کہ لوگ جا کے عدالت کے اندر شادیاں کر رہے ہوں. خدا نہ کرے کہ یہ صورت پیدا ہو جائے. میرے نزدیک یہ صورت بھی اسی وقت پیدا ہوتی ہے جب والدین اپنے حدود سے تجاوز کر کے غلط رویے اختیار کرتے ہیں. تو میں تو ہمیشہ یہ مشورہ دیتا ہوں کہ اپنی بات کہیے، پورے زور سے کہیے، پورے دلائل کے ساتھ کہیے، ان دلائل کا تبادلہ کیجیے. اس کو سمجھانے بجانے کے لیے اپنے دوستوں سے، عزیزوں سے مدد لے سکتے ہیں، وہ بھی لیجیے. لیکن اس سب کے بعد یہ سمجھ لیجیے کہ خدا اور خدا کے رسول نے اختیار کس کو دیا ہے؟ لڑکے اور لڑکی کو. آپ اس اختیار میں کھڑے نہیں ہو سکتے، کھڑے ہوں گے تو خدا اور رسول کی نافرمانی کریں. یہ میرا نقطہ نظر اس معاملے میں، اور یہ میں نے آپ کے لیے نہیں بتایا، ہمیشہ یہی بتاتا ہوں.
سر، ایک ٹیچر ہے، وہ کالج میں یا یونیورسٹی میں پڑھاتا ہے، اس کے اوپر جو تدریس کے جو فرائض ہیں جو اس کو وہ انجام دے رہا ہے، اس میں کوئی کجی نہیں چھوڑتا، بڑی ایمانداری سے انجام دے رہا ہے، لیکن وہ کالج یا یونیورسٹی کی ٹائمنگ کی پابندی نہیں کرتا. وہ کبھی جلدی چلا جاتا ہے یا لیٹ آ جاتا ہے، لیکن جو پیریڈ ہے اس کو وہ پوری طرح سے پڑھا رہا ہے. تو کیا وہ جو کمائی کما رہا ہے وہ حرام کی کمائی ہوگی؟
یہ بات پوری طرح واضح نہیں ہوئی. یعنی وہ وقت پر پہنچتا ہے، پیریڈ پڑھا دیتا ہے، اپنی ذمہ داریاں پوری کر دیتا ہے، تو وہ کیا چیز ہے جس میں کوتاہی کرتا ہے؟
جو جس دوران اس کا پیریڈ نہیں ہے، ٹیچنگ کا جو پیریڈ نہیں ہے، اس دوران وہ فارغ ہے تو وہ پھر چلا جاتا ہے.
نہیں، کیا اس بات کی اجازت دے رکھی ہوتی ہے بالعموم؟ کالجوں میں تو اس میں کوئی ایسی پابندی نہیں ہوتی کہ عام طور پر اساتذہ اپنے پیریڈ کے دوران میں چلے بھی جاتے ہیں. اگر یہ چیز اجازت ہے اس کو تو بالکل ٹھیک ہے، اور اگر فرض کیجیے کسی جگہ اجازت نہیں ہے تو وہ ایک قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے. اپنی ذمہ داریوں کو اگر وہ پورا کر رہا ہے تو اس کا رزق حرام نہیں ہو جائے گا. یہ اپنی جگہ ایک غلطی ہے، اور اس کی اس کو اصلاح کر لینی چاہیے. ایک 18 سال سے بڑا لڑکا یا لڑکی اگر اپنی پسند کی شادی کرنا چاہے تو کیا اسے دین اس کا حق دیتا ہے؟ والدین کو اس شادی کے فیصلے کا کتنا حق ہے یا کوئی حق نہیں؟ والدہ اور بہنیں لڑکی کی پسند کی شادی کے حق میں ہیں، برائے کرم اس پر اپنا مشورہ دیں. مزید یہ کہ شادی لڑکا فیملی میں کرنا چاہتا ہے، اسلام میں شادی کا فیصلہ کرنے کا حق لڑکے اور لڑکی ہی کو ہے، لیکن لڑکے کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ خاندان کا معاملہ ہے. والدین کو ساتھ لے کر، والد کو ساتھ لے کر، سب کو ساتھ لے کر یہ کام کرنے چاہیے، اس میں خیر و برکت ہے. والدین کو سمجھ لینا چاہیے کہ فائنل اتھارٹی وہی لڑکا اور لڑکی، اس لیے مشورہ دیں، سمجھائیں، لیکن اس کو انا کا مسئلہ نہ بنائیں. اگر یہ اندازہ کر لیں کہ بچے ایک خاص فیصلہ کر چکے ہیں تو پھر ان کی پشت پناہی کر کے خود ذمہ داری لے لیں تاکہ وہ اکیلے نہ رہ جائیں. یہی صحیح طریقہ ہے. اس کے علاوہ کوئی طریقہ بھی جو اختیار کیا جائے گا وہ خاندان کی بربادی کا باعث بنے گا. اگر کسی خاتون کو یہ اعتماد ہو کہ وہ برائی کا راستہ اختیار نہیں کرے گی تو کیا شادی نہ کرنے کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے؟ فیصلہ کیا جا سکتا ہے، لیکن یہ کہ یہ کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے. اللہ کی بنائی ہوئی اسکیم کا تقاضا یہی ہے کہ آپ شادی کریں، گھر بسائیں، اور پھر اس آزمائش سے گزر کر اللہ کے ہاں زیادہ سے زیادہ بڑے درجات. شادی صرف دنیاوی ضرورت ہے یا آخرت کے لحاظ سے بھی ضروری ہے؟ دنیا سے زیادہ آخرت کے لحاظ سے ضروری ہے، اس لیے کہ اس سے آپ شیطان کے حملوں سے بچنے کا راستہ نکالتے ہیں. پھر انسان کو چونکہ دنیا میں اس طرح جینا ہے کہ کچھ خبر نہیں کہ اللہ تعالیٰ جوانی میں اٹھا لیں کہ شدید بڑھاپے کی صورت پیدا ہو جائے، جس کو قرآن نے ازل عمر کہا ہے. اس میں بیوی ہے جس کی رفاقت آپ کے لیے ہمت افزائی کا باعث بنتی ہے. شادی نہیں کریں گے تو اولاد بھی نہیں ہوگی. تو اولاد سے بڑھ کر کسی اور سے یہ توقع رکھنا کہ وہ آپ کے بڑھاپے میں آپ کا سہارا بنے گا، یہ خیال اور وہم و گمان ہے. اولاد ہی یہ ذمہ داریاں پوری کرتی، برے طریقے سے کرے بھلے طریقے سے کرے کرتی بھائی. تو اس لیے شادی کر لیجئے، میرا مشورہ یہ ہے. باقی فیصلہ کرنے کا آپ کو اختیار ہے. میں یہ تو نہیں کہتا کہ آپ اس کے نتیجے میں کوئی بڑے جرم کا ارتکاب کریں گے. بعض بزرگوں کا میں نے آپ کو بتایا، انہوں نے شادی نہیں کی اور ان سے ملاقات بھی نہیں، اس لیے پتا بھی نہیں چلا کیوں نہیں کی. حضرت یحییٰ اور حضرت مسیح کا تو معلوم ہے کہ انہوں نے کیوں نہیں کی، لیکن ہمارے ان بزرگوں کے بارے میں نہیں معلوم کہ انہوں نے کیوں شادی نہیں کی.
بچوں کے نام رکھنے کے لیے ہمارے
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتائی جاتی ہے جس میں کہا گیا کہ اچھے معنی والے اسلامی نام رکھے جائیں. اچھے معنی والے نام رکھے جائیں یہ ہے, اسلامی نام اور غیر اسلامی نام کوئی نہیں ہوتے, اچھے معنی والے نام رکھے جائیں. اس لیے کہ صحابہ کرام کے جتنے نام ہیں وہ اچھے معنی والے تو ہیں لیکن یہ کہ اسلامی نہیں ہیں. اس لیے کہ اسلامی کا مطلب کیا ہے, مثلا عمر مثال کے طور پر, ابو بکر ہے مثال کے طور پر, عثمان ہے, تو اس میں اسلامی کیا ہے؟ اچھے یا برے ہو سکتے ہیں, تو اچھے نام رکھنے چاہیے. باقی اسلام نے کوئی نام نہیں مخصوص کیے کہ یہ نام اسلامی ہوتے ہیں اور یہ غیر اسلامی ہوتے ہیں. وہ تو ظاہر بات ہے کہ جب یہ امت بن گئی, یہ قوم وجود میں آ گئی, تو اب ہم کہتے ہیں جی ہم اپنے بزرگوں کے ناموں پر نام رکھیں گے. تو ایک آدمی اب عثمان نام رکھتا ہے تو اس کو اس لیے اسلامی کہا جاتا ہے کہ یہ ہماری تاریخ کے ایک جلیل القدر صحابی کا نام ہے, اس لیے کہتے ہیں نا, ورنہ کوئی نام اسلامی یا غیر اسلامی اصلا نہیں ہوتا. اچھا نام رکھنا چاہیے. اور حضور نے جب آپ پر لوگ ایمان لائے تو لوگوں کے نام تبدیل نہیں کیے, بلکہ اجازت دی لوگوں کو کہ وہ جو نام بھی اچھا ہے اسے رکھیں, برا ہے تبدیل کریں. یوم آزادی کس طرح منایا جائے, جس طرح چاہے منائیں لیکن انسانی جانوں کے لیے خطرے پیدا نہ کریں اور بےہودگی سے اجتناب کریں. مسلمان قوم کی اپنی ایک ہمیشہ سے تہذیب رہی ہے, اس میں اگر کوئی آپ نے جشن منانا ہے یا آپ نے کوئی تقریب منعقد کرنی ہے تو وہ تہذیب اور شائستگی کے دائرے میں ہونی چاہیے. ہمارے نوجوانوں کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ جب اس طرح کا کوئی موقع آتا ہے تو آخر وہ اپنی جانوں کو بھی, دوسروں کی جانوں کو بھی خطرے میں ڈالتے ہیں, ٹریفک بند کر دیتے ہیں, انسانوں کو اذیت پہنچاتے ہیں. یہ معلوم رہنا چاہیے کہ ایسے تمام مواقع کے اوپر انسانی حقوق ختم نہیں ہو جاتے, ان کو ملحوظ رکھ کے آپ شائستگی سے جو کرنا چاہتے ہیں کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے خوشی منانے پر کوئی پابندی نہیں لگاتے, لیکن کم سے کم اخلاقی حدود کا ضرور خیال رکھیں اور اپنی جان مال کو خطرے میں نہ ڈالیں. شادی کے بعد میاں بیوی کے صحیح حقوق کیا ہیں, قرآن و سنت کی روشنی میں بیان کر دیجئے. میاں اور بیوی دیکھیے ایک گھر آباد کرتے ہیں, اور جب گھر آباد کرتے ہیں تو ان دونوں کو کوشش کرنی چاہیے کہ ایک دوسرے کی شخصیت کو سمجھیں اور سمجھ کر یہ فیصلہ کر لیں کہ ایک دوسرے کے کیا حدود ہیں جن کے اندر ہم معاملہ کریں گے. اگر یہ بات کر لی جائے اور بہت زیادہ توقعات اور مطالبات میں نہ پڑا جائے تو بالعموم ایک خوشگوار زندگی کی ابتدا ہو جاتی ہے. اگر اللہ اس کی توفیق دے دے تو پھر ظاہر بات ہے کہ کچھ حقوق تو وہ ہیں کہ جو بالکل قانونی نوعیت کے, ظاہر ہے کہ میاں بیوی کے درمیان ایک تعلق ہے جس میں دونوں کو ایک دوسرے کے لیے تسکین کا سامان بہم پہنچانا ہوتا ہے, اس کو آدمی کو اور عورت دونوں کو اپنا فرض سمجھنا چاہیے. پھر اس کے بعد مرد کے اوپر نان و نفقے کی ذمہ داری ہے, یعنی وہ گھر در کو چلانے کی ذمہ داریاں رکھتا ہے, تو اس ذمہ داری کو ادا کرنے میں اسے اپنے فرائض پورے کرنے چاہیے جس حد تک بھی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ کہا ہے کہ تمہیں چونکہ اللہ تعالیٰ نے ایک نوعیت کی برتری دی ہے شوہر کی حیثیت سے, تو اپنے اندر نرمی, شفقت, محبت اور عفو درگزر کر رویہ پیدا کرو. تو یہ آدمی کو پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. خواتین کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ان کے اوپر بھی ایک بڑی بھاری ذمہ داری ہے, اللہ تعالیٰ نے ان کو ماں بننے کا شرف دیا ہے اور اس لحاظ سے دنیا کی بہت سی مصروفیات میں سے ان کو اس جانب زیادہ وقت دینا پڑتا ہے. اپنی اس فطری ذمہ داری کو سمجھیں اور یہ خیال کریں کہ اگلی نسلوں کو ان کو تربیت کرنا ہے, اور جس حد تک بھی اس معاملے میں وہ اظہار کر سکیں اتنا ہی ان کے لیے باعث شرف ہے. تو اگر ان بنیادی چیزوں کو سامنے رکھ کر معاملات کیے جائیں تو امید ہے کہ اچھی زندگی ہوگی. باقی حقوق و فرائض کی کوئی فہرست لٹکانے کی ضرورت نہیں ہوتی, یہ فطری طور پر انسان سمجھ لیتا ہے کہ مجھے کس دائرے میں کیا کام کرنا ہے. ایک آدمی کے ساتھ سراسر زیادتی پر زیادتی ہوتی ہے اور وہ خاموش رہتا ہے, اس کو معاف کر دیتا ہے, دوسرے لوگ اس کی نرمی سے ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں, اس پہ نہ صرف دوست گھر والے بلکہ والدین بھی شامل ہیں, تو اس کو کیا رویہ اختیار کرنا چاہیے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کو دنیا میں ہر طرح کے حالات سے سابقہ پیش آتا ہے. آپ کی نرمی, آپ کی محبت, آپ کی شفقت اور آپ کی ملائمت کی قدر کرنے والے لوگ بھی ہوتے ہیں, اس سے ناجائز فائدہ اٹھانے والے لوگ بھی ہوتے ہیں. ایک بات اصول میں طے کر لیجئے اور زندگی اس پر بسر کیجئے, اور وہ یہ کہ آپ کو یہ دنیا امتحان کے لیے دی گئی ہے, آپ کو ہر حال میں اخلاقی اصولوں پر قائم رہنا ہے. بس یہ فیصلہ کر لیا, یعنی نرمی اور گرمی تو اخلاقی اصولوں کے اندر رہ کر بھی کم و بیش ہو سکتی ہے, لیکن اخلاقی اصول اپنی جگہ قائم. آپ کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے, کسی کو فریب نہیں دیں گے, کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کریں گے, کسی کا حق نہیں ماریں گے, کیونکہ دنیا میں جو امتحان ہے جس میں ہم کو ڈالا گیا وہ اخلاقی اصولوں کا امتحان ہے. ہمارے عقلی اور اخلاقی وجود کا امتحان ہے جو اللہ لے رہے ہیں. تو یہ فیصلہ کر لیں, باقی نرمی گرمی تو حالات کے لحاظ سے ہوتی رہتی ہے, اس سے فرق نہیں پڑتا. آپ کی گرمی کبھی اخلاقی حدود سے متجاوز نہیں ہونی چاہیے, اور آپ کی نرمی آپ کے لیے نقصان دہ نہیں ہو جانی چاہیے. دونوں کا ایک توازن قائم کریں, لیکن اس توازن میں اخلاقی اصول ہر حال میں پریویل کریں گے. خواہ آپ فرد ہیں تب بھی, آپ قوم ہیں تب بھی, آپ ملت ہیں تب بھی, اخلاقی اصولوں پر اللہ تعالیٰ کے ہاں مواخذہ ہوگا. اس وجہ سے ان کو کسی حال میں نہیں چھوڑا جا سکتا. یہ کہا جاتا ہے کہ انسان کو اخلاقیات کے دائرے میں رہنا چاہیے, مگر مشکل یہ ہے کہ ہر انسان کی اپنی ایک طبیعت اور مزاج ہے, ہر کوئی اپنے رویے کو جسٹیفائی کرتا ہے. ایک انسان جو غصے کا تیز ہے اور ایک جو نرم دل کا مالک ہے, دونوں کے رویے اور کام کرنے کے طریقے میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے. تو انسان اپنے رویے کو کیسے جج کرے کہ آیا وہ صحیح ہے یا غلط؟ لوگوں کو تو نرم رویہ ہی پسند آئے گا. دیکھیے, یہ ایک عمومی بات بھی ہے کہ نرم رویہ خوبی کا رویہ ہے. سختی اگر صحیح موقع پر ہے تو مفید ہوگی, لیکن آدمی کے مزاج میں تیزی ہے اور وہ ہر موقع پر سامنے آ جاتی ہے تو یہ چیز اپنی جگہ قابل اصلاح ہے. یعنی یہ نہیں خیال کرنا چاہیے کہ کچھ لوگ تیز مزاج کے ہوتے ہیں تو اپنی تیزی کو اور پرورش کرتے رہیں, انہیں اسے کنٹرول کرنا چاہیے. مزاج میں یہ تیزی انسان خود پیدا کرتا ہے, اپنی تربیت میں کمی اور کمزوری کی وجہ سے پیدا کرتا ہے. تو بتدریج کوشش کرنی چاہیے کہ اس میں نرمی آ جائے, کیونکہ نرمی ہی شخصیت کا حسن ہے. میں ایک استاد ہوں اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اپنے فرائض پوری ایمانداری سے نبھاؤں. اس کے ساتھ ہی میں کچھ ایسے اساتذہ کو دیکھتا ہوں جو بظاہر باتیں تو بڑی اچھی کرتے ہیں, مگر ان کے کال و فیل میں تضاد ہوتا ہے. ان کے اس رویے پر مجھے شدید غصہ آتا ہے, اور مجھ سے بھی بعض اوقات ایک کوتاہی سرزد ہو جاتی ہے کہ میں ان کی ایسی حرکتوں کا ذکر اپنے قریبی ساتھیوں سے کر دیتا ہوں. بعد میں مجھے بھی اپنے اس رویے پر شرمندگی ہوتی ہے, لیکن غصے میں اپنے آپ پر کنٹرول نہیں رہتا. ایسے لوگ جن کے کال و فیل میں تضاد ہے وہ دوسروں کی بات بھی سننا گوارا نہیں کرتے. بتائیے ایسی صورتحال میں مجھ جیسے لوگ اپنے غصے پر کیسے قابو پائیں؟ جب آپ کو اس طرح کسی معاملے میں غصہ آئے تو ہمیشہ اس بات کو یاد کر لیں گے, یہ دنیا اللہ نے امتحان کے لیے بنائی ہے. یہاں لوگوں کو کال و فیل کا تضاد کے ساتھ جینے کا اس نے موقع دیا ہوا ہے. تو آپ جب لوگوں پر غصہ کرتے ہیں تو اصل میں اللہ کے خلاف لڑتے ہیں, یہ اس کی اسکیم کے خلاف لڑنا ہے نا. وہ قرآن مجید میں اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ میں یہ قدرت رکھتا ہوں کہ کال و فیل کے تضاد کو فوراً بند کر دوں, اور یہ قدرت رکھتا ہوں کہ ہر کافر کی گردن نہ دبوچ لوں, لیکن یہ آزادی میری دی ہوئی ہے. تو آپ اس آزادی کو قبول کر لیں, اور اس کے بعد ایک دائی اور ایک معلم کا کردار ادا کریں کہ اچھی بات آپ شائستگی کے ساتھ, تہذیب کے ساتھ اپنے بھائی کو کہیں گے, اور یوں گلی گلی اس کو بدنام نہیں کریں گے, کیونکہ اس کا نہ آپ کو کوئی فائدہ ہوگا نہ اس کو کوئی فائدہ ہوگا. میں ایک طالب علم ہوں اور آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ تعلیم حاصل کرنے کا اصل مقصد کیا ہونا چاہیے, قرآن کی روشنی میں واضح کر دیں. تعلیم حاصل کرنے کے بھی دو ہی مقصد ہوتے ہیں, ایک اصل اور ایک ضمنی. اصل مقصد ہے تہذیب نفس. تعلیم آدمی اس لیے پاتا ہے اپنے آپ کو سنوار لے, یہ بنیادی مقصد ہے. یہ حاصل نہیں ہوا تو پھر تعلیم پانے کا کیا فائدہ؟ کوئی فائدہ نہیں. تہذیب نفس جو ہے یہ تعلیم کا اصلی مقصد ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ دنیا کے اندر جیتے ہیں اور آپ کی معاشی ضرورتیں ہیں, آپ کے رہن سہن کی ضرورتیں ہیں, آپ کے معاملات کی ضرورتیں ہیں, ان کے لیے آپ اپنے اندر ہنرمندی پیدا کرتے ہیں. دوسری چیز انہیں دونوں چیزوں کو ہمیشہ پیش نظر رکھنی چاہیے. دونوں اہم ہیں اور دونوں کا لحاظ کر کے, لیکن اصلی مقصد تہذیب نفس ہے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بھیک مانگتے ہیں, سمجھ میں نہیں آتا ہے کس کو دیں اور کس کو نہ دیں. اسی طرح لوگ مسافر ہوتے ہیں, جیب کٹ جاتی ہے, ان کو دینے کے بارے میں کیا کریں؟ اگر وہ جھوٹ بول رہے ہیں تو ہمارا کیا مال دینا بیکار ہوا؟ دیکھیے, آپ جو کچھ اس وقت آپ رائے قائم کرتے ہیں وہ بعض وقت غلط ہو سکتی ہے. آپ کا ایک عمومی رجحان ہوتا ہے. بعض اوقات آدمی چہرے مورے سے, اپنے حالات سے, بات چیت سے, ماحول سے لگتا ہے کہ مستحق ہے. آپ کا اطمینان ہو جائے, دے دیجیے, اللہ آپ کو اجر دے گا. اس نے جھوٹ بولا ہے تو اس کی ذمہ داری اس کے اوپر ہے, لیکن اس سے آگے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. قرآن میں اولاد پر سختی کرنے کا کتنا حکم آیا ہے وضاحت کر دیں. قرآن میں اولاد میں پر سختی کرنے کا کوئی حکم نہیں آیا, قرآن اس سے خالی ہے. اور اولاد پر سختی کرنے کا معاملہ ایک بالکل عقلی معاملہ ہے. ہم اپنی اولاد کی تربیت کے لیے مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں, محبت سے سمجھاتے ہیں, عقلی دلائل دیتے ہیں, اس کے شعور کو اپیل کرتے ہیں, اور کسی موقع پر سختی بھی کرتے ہیں, اور یہ سارے ہی اخلاقی معاملات میں کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ کس بچے کا اسکول جانے کو جی چاہ رہا ہوتا ہے, سختی کرنی پڑتی ہے اس موقع کے اوپر. بچہ آگے گالی دے گا تو ظاہر ہے روکنا پڑتا ہے اس کو, تو کچھ سختی بھی کرنی پڑتی ہے. تو انسان کو اسی طرح سے تربیت کیا جاتا ہے. والدین کے اولاد پر کیا حقوق ہیں؟ لحد سے مہد تک وضاحت کر دیں. والدین کا حق جو ہے وہ خدا کے بعد سب سے بڑا حق ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح کر دی ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے، محبت سے پیش آنا چاہیے، کبھی ان کو جھڑکنا نہیں چاہیے. وہ بڑھاپے کی عمر کے پہنچ جائیں تو ظاہر ہے کہ بچے ہو جاتے ہیں بالکل، تو یہ خیال رکھنا چاہیے کبھی ہم بھی بچے تھے اور انہوں نے اسی طرح ہماری پرورش کی تھی. یہ البتہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہے کہ دین کے معاملے میں اگر وہ کوئی غلط بات پہ اصرار کریں تو وہ ماننا انسان کے لیے جائز نہیں. بالغ ہونے کا لفظ بہت استعمال ہوتا ہے، بالغ ہونے کا کیا مطلب ہے اور انسان کب بالغ ہوتا ہے؟ یہ لفظ جو ہے یہ کئی پہلوؤں سے استعمال ہوتا ہے. ایک تو جسمانی بلوغ ہے، اس سے ہم سب واقف ہیں، مردوں کے معاملے میں بھی، عورتوں کے بارے میں بھی، اور ناواقف ہوں تو آپ کسی اپنے بڑے سے پوچھ لیجئے بجائے اس کے کہ میں اس بھری مجلس میں بیان کروں. دوسرا پہلو جو ہے وہ ذرا تھوڑا سا استعارے اور تشبیہ کا ہوتا ہے، وہ ہم بیان کرتے ہیں کہ بھائی ابھی اس آدمی کی عقل پختہ نہیں ہوئی. یہ چیز ایسی ہے کہ جو تجربے اور مشاہدے کی چیز ہے. اب ہم جیسے لوگوں کو ہو سکتا ہے اب بھی دیکھ کے آپ یہی کہیں گے ابھی بالغ نہیں ہوئے، یہ مختلف لوگوں کے ساتھ مختلف ہو سکتا ہے. اگر بیوی گھریلو اخراجات کے سلسلے میں خاوند کو بغیر بتائے خرچ کرے اور خاوند کی کمائی میں سے اسے بغیر بتائے گھر میں استعمال کے لیے پیسے استعمال کرتی رہے تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ کیونکہ اگر خاوند سخت مزاج بلکہ بد مزاج ہو تو اس صورتحال میں سے بچنے کے لیے اگر بیوی خاموشی سے بغیر پوچھے میاں کی کمائی کو استعمال کرتی رہے تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ کہیں یہ چوری کے زمرے میں تو نہیں آ جاتی؟ بیوی کے نان و نفقے کی ذمہ داری مرد پر ڈالی گئی ہے. اگر کوئی آدمی واقعی جیسے آپ نے بیان فرمایا ہے کہ اپنی اس ذمہ داری کو پورا نہیں کرتا، تو حضور سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ تم اپنے خرچ کے برابر لے سکتی ہو، اس کو چوری نہیں کہا جائے گا، یہ ذمہ داری ہے اس کے اوپر. باقی یہ کہ آپ اس سے فائدہ اٹھا لیں اور جو جی چاہے کرنا شروع کر دیں، تو اس کی ذمہ داری مجھ پر بھی نہیں عائد ہوتی اور اللہ کے پیغمبر پر بھی نہیں عائد ہوتی. میرے شوہر غلط کام کرتے ہیں، ہمارے گھر میں ان باتوں سے کافی جھگڑا ہے، میں سب کچھ جانتی ہوں مگر وہ کہتے ہیں کہ ثبوت دو. میرے بس میں نہیں کہ ثبوت دوں، میں نے یہ کام اللہ پر چھوڑا ہے تو کیا خدا پر چھوڑنے سے یہ کام ہو جائے گا؟ کام ہو جائے گا سے آپ کی کیا مراد ہے؟ یعنی یہ کہ وہ ٹھیک ہو جائیں گے؟ اس کی ضمانت تو نہیں دی جا سکتی. آپ کوشش کیجئے کہ اس طرح کے معاملات میں سمجھانے بجھانے کا کام کرتی رہے. اگر معاملہ ایک خاص حد سے بہت آگے بڑھ گیا ہے تو آپ کو اللہ نے حق دیا ہے کہ آپ علیحدگی اختیار کر لیں، لیکن ہمارے معاشرے میں یہ کوئی آسان کام نہیں ہے. اولاد کے معاملات ہیں، خود بچیوں کے معاملات ہیں، پھر یہ کہ علیحدگی اختیار کرنے کے بعد کہاں جائے ایک عورت. تو اس وجہ سے کوشش کیجئے کہ آپ کے لیے یہ ایک امتحان ہے، اس امتحان میں صبر کے ساتھ یہ خیال کر کے کہ اللہ آپ کو اس کا اجر دے گا، اور اس جذبے کے ساتھ جیسے کہ سیدہ آسیہ فرعون کے گھر میں رہتی ہوں گی، رہتی رہیں گی، اور کوشش کیجئے کہ اپنی طرف سے آپ خیرخائی کے انداز میں اصلاح کرتی رہیں. عورتوں کے قبرستان جانے پر اسلام میں کیا بتایا گیا ہے؟ عورتیں قبرستان میں جا سکتی ہیں، بشک یہ لوگوں کی آخرت کے معاملے تو نہیں طے کرنے، اصول بتا سکتا ہوں. اسلام میں دوسری شادی کرنے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ وضاحت کر دیجیے. ہمارے ہاں چار شادیوں کا عام رویہ پایا جاتا ہے. یہ کہاں پایا جاتا ہے؟ اس میں مسلمان بدنام زیادہ ہے، تو بیچارے کہیں دوسری بھی کر بیٹھے تو ساری زندگی جوتے کھاتے رہتے. تو یہ کس جگہ پایا جاتا ہے شادیوں؟ کچھ کھاتے پیتے لوگ ہیں جن کے پاس وافر روپیہ ہوتا ہے، وہ بعض اوقات یہ کر لیتے ہیں، ورنہ غریب آدمی کو کہاں اس کی گنجائش ملتی ہے. تو اس وجہ سے اتنا عام نہیں ہے یہ رویہ جس کا آپ نے ذکر کیا. باقی رہی یہ بات کہ اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، تو میرے نزدیک صحیح بات یہ ہے کہ اسلام نے ایک سے زیادہ شادی پر پابندی نہیں لگائی. بس یہ بات کہ اسلام نے لوگوں کو ایک سے زیادہ شادی کرنے کی اجازت دی ہے، اس کا مطلب تو یہ ہے کہ اسلام سے پہلے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہ اجازت نہیں تھی، تو آپ نے دے دیا. آج لوگ ہمیشہ سے شادیاں کرتے رہے ہیں. قدیم قبائلی تمدن میں لوگوں کی ضرورت تھی زیادہ شادیاں کرنا، اس کی وجہ یہ ہے کہ قبیلوں میں آدمی کے لیے زندگی بسر کرنے، عزت کے ساتھ جینے کا راستہ یہ تھا کہ 20-25 بیٹے ہوں، وہ ایک عورت تو جن نہیں سکتی، تو لوگ بہت زیادہ شادیاں کرتے تھے، اپنی ضرورت کے لحاظ سے کرتے تھے. اسلام نے کوئی اجازت دینے کا عمل نہیں کیا، اسلام نے پابندی نہیں لگائی. اب اسلام کسی چیز پر پابندی لگا دے تو آپ کہتے ہیں کیوں لگا دی؟ تھوڑی دیر کے لیے فرض کیجیے اگر لگا دی ہوتی پھر کیا کرتے؟ تو اس نے آپ کی عقل پر، آپ کے فہم پر چھوڑ دیا اس معاملے کو. اور یہ نصیحت بھی کر دی ہے کہ اچھا گھر ایک ہی شادی سے بنتا ہے. اس کی مثال بھی پیش کر دی ہے کہ جب اللہ نے آدم کو بنایا تو اس کے لیے ایک ہی حوا پیدا کی، چار نہیں پیدا کی، ورنہ آدم علیہ السلام جنت سے زمین پر آئے ہیں کسی اور ہی گہرے گار میں جاتے اگر چار پیدا کرتے. تو اس لیے یہ صحیح بات نہیں ہے کہ اسلام نے اجازت دی ہے، اسلام نے پابندی نہیں لگائی. اچھا آپ اپنے اوپر پابندی لگانا چاہتے ہیں لگا لیں، آپ کی لگائی ہوئی پابندی جب چاہے اٹھائی جا سکتی، آپ کی حکومت پابندی لگانا چاہتی ہے لگا لیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، آج ایک قانون بنے گا کل بدل جائے گا. اللہ نے پابندی لگا دی ہوتی تو پھر اس کو اٹھاتا کون؟ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں بڑی رحمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اس نے یہ پابندی نہیں لگائی. سوال ہے جی کہ جب کوئی غلط بات کرتا ہے تو اسے سمجھانے کے باوجود سمجھ نہ آئے تو پھر مجھے غصہ آ جاتا ہے. یہ معاملہ آپس میں بہن بھائیوں کے درمیان بھی ہوتا ہے اور عمومی افراد کے ساتھ بھی. میں اسے کنٹرول کرنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن یہ میرے کنٹرول سے باہر ہے. جب نارمل ہو جاتا ہوں تو اس وقت بہت نادم ہوتا ہوں، اور اگر اس معاملے کے بعد کوئی تکلیف لائق ہوتی ہے تو مجھے محسوس ہوتا ہے کہ یہ میرے اس گناہ کی وجہ سے ہے. میں اس کیفیت سے چھٹکارا پانا چاہتا ہوں، مہربانی کر کے میری رہنمائی کریں. یہ صرف آپ ہی کا مسئلہ نہیں ہے، ہمارے جیسے معاشرے میں بہت سے لوگوں کا مسئلہ ہے. یعنی غصہ انسان کی اصل میں ایک کمزوری کی حالت ہے. جس وقت آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ اپنے اندر ضبط کی کیفیت کم پا رہا ہے تو غصے میں آ جاتا ہے. یہ غصہ وہ ہوتا ہے جو سوچ سمجھ کے آتا ہے، وہ غصہ بڑی نعمت ہے. یعنی کسی موقع پر اگر واقعی غصہ آنا چاہیے اور آدمی کو نہ آئے تو یہ بڑی افسوسناک بات ہوگی. یعنی بعض اوقات تادیب کے لیے، بعض اوقات تنبیہ کے لیے، بعض اوقات اصلاح کے لیے آدمی سوچ سمجھ کے غصہ کرتا ہے. وہ سوچ سمجھ کے جو غصہ کیا جاتا ہے وہ کبھی آدمی کے اوپر اس طرح کے اثرات نہیں پیدا کرتا. پتہ ہوتا ہے کہ کیا بات کرنی ہے، کتنی کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، اور اس میں صرف یہی ہوتا ہے کہ جیسے آپ طے کر لیتے ہیں کہ آپ کو ایک بات نرمی سے کرنی ہے اور کبھی طے کر لیتے ہیں سختی سے کرنی ہے. تو طے شدہ غصہ اور طے شدہ نرمی دونوں بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور دونوں ہی کی اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کہ حاصل رہے. جس غصے کی آپ نے بات کی ہے یہ بہت بڑی مصیبت ہے، اور اس سے آدمی کو جتنی جلدی ممکن ہو سکے نجات حاصل کرنی چاہیے. اس کے لیے میں ایک نسخہ آپ کو بتاتا ہوں، ہو سکے تو اس کو اختیار کر لیجیے. ایک بات تو یہ ہے کہ آپ ذرا تھوڑا سا رات کو لیٹ کر طے کیجئے کہ آپ کو وہ کون سے مواقع ہوتے ہیں جب غصہ آتا ہے. آپ دیکھیں گے کہ وہ چند مواقع ہوں گے، جیسے انہوں نے ایک موقع کا ذکر بھی کر دیا، چند مواقع ہوں گے، یہ زیادہ نہیں ہوتے. ان مواقع کو کچھ وقت کے لیے اوائڈ کیجئے. یعنی اگر اس کے نتیجے میں کسی کو سمجھانا یا نصیحت کرنا یا اس طرح کا کوئی معاملہ بھی موخر کرنا پڑے تو کر دیجئے، اس لیے کہ وہ آپ کی نصیحت جو ہے وہ تو آپ کے غصے کی نظروں کے لوٹاتی ہوگی، آپ کے اوپر دوسرے تک کیا پہنچتی ہوگی. تو مواقع کو متعین کر کے ان مواقع ہی کو اوائڈ کیجئے کچھ عرصے کے لیے. ایک بات یہ. دوسری بات یہ کہ جب آپ کو غصہ آ جائے، جیسے کہ انہوں نے بیان کیا کہ آ گیا، تو اپنی اس وقت کی صورتحال کو کنٹرول کر کے بدلنے کی کوشش کیجئے. جس کو ایک تمثیل میں بیان کیا ہے ایک روایت میں کہ تم کھڑے ہو تو بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تو لیٹ جاؤ. یعنی اپنی حالت کو تبدیل کر دیں. یہ تبدیلی حالت جو ہے یہ کنٹرول کرنے کا باعث بن جاتی ہے. تیسری چیز یہ ہے کہ جب آپ کو بیجا غصہ آ گیا، اور اس طرح غصہ بیجا ہی آتا ہے، وہ کبھی بجا نہیں ہوتا، جب اس طرح کا غصہ آپ کو آ جائے تو ظاہر ہے کسی شخص پر آئے گا نا، بیوی پر آئے گا، بچوں پر آئے گا. تو میں مشکل بات کہنے والا ہوں لیکن کبھی کر کے دیکھیے. امید یہ ہے کہ آپ تیسری بات بھی اگر 10 مرتبہ کریں گے زندگی میں، وہ 11ویں مرتبہ غصہ نہیں آئے گا. وہ یہ کہ بالکل ہاتھ جوڑ کر سامنے کھڑے ہو کے غیر مشروط معافی مانگی. یہ مذاق نہیں ہے. آپ کو اگر اپنی اصلاح مطلوب ہے تو کر گزریے. آپ حیران رہ جائیں گے کہ اس کے بعد 10 مرتبہ میں نے آخری حد بیان کر دی، 2-4 مرتبہ ہی کے بعد انسان کے اندر سب سے بڑی چیز جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے وہ اس کی عزت نفس ہے. تو جب اسے معلوم ہوتا ہے نا کہ اب قیمت کیا دینی پڑ رہی ہے، ٹھیک ہو جاتا. تو یہ تین باتیں ہیں، ان کو اختیار کر کے دیکھیے. پھر بھی شفا نہ ہو تو کسی اور طبیب کے پاس چلے جائیے. شادی سے پہلے اپنے مگیتر سے فون پر اور اپنے سامنے بیٹھ کر بات چیت کی جا سکتی ہے؟ اگر ہاں تو وجہ بیان فرما دیں. الگ ہونا چاہیے تھا، اگر نہیں تو وجہ بیان فرما دیں. یعنی یہ سوال میری سمجھ میں نہیں آیا. دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ بات تو کر سکتے ہیں، اس میں دینی لحاظ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایسی چیزیں عام طور پر بڑی خرابیوں کا باعث بن جاتی ہے. اس لیے ہماری جو معاشرتی روایات اور ہماری تہذیبی روایات ہیں ان کے اندر معاملے کو رکھیں تو خرابی کم ہوتی ہے. تاہم یہ بات بالکل واضح ہے کہ بات کرنے پر اسلام نے کوئی پابندی نہیں لگائی. قرابت داری کے حوالے سے سوال ہے. آج تو معلوم ہوتا ہے کہ والدین اور اولاد ہی آپس میں متصادم ہو گئے. والدین کے حقوق کے بارے میں والدین کی نافرمانی سے کیا مراد ہے؟ یہ بیٹے آپ کوئی باقاعدہ لابی کر کے تو نہیں لائے لوگوں کو؟ نہیں آپ کا سوال تو ایک ہی تھا، لیکن یہاں تو صورتحال یہ ہے کہ میں جس سوال کو اٹھاتا ہوں، یا والدین یا اولاد، تو والدین کے حقوق کے بارے میں والدین کی نافرمانی سے کیا مراد ہے؟ کہا جاتا ہے کہ صرف دین کے معاملے میں ان سے اختلاف جائز ہے، باقی تمام معاملات نافرمانی کے حدود میں آتے ہیں. ایک بچہ اگر اپنی پسند کی تعلیم حاصل کرنا چاہے والدین کی چاہت کے مخالف، تو کیا یہ نافرمانی ہے؟ کیا اگر باپ کہے کہ اپنی بیوی کو چھوڑ دو تو بیٹے پر یہ لازم ہے کہ وہ یہ کرے، اور نہ کرنے پر نافرمانی ہوگی؟ آپ سے درخواست ہے کہ ماں باپ کے حقوق پر خاص طور پر ایک لیکچر دے دیں. یعنی سوال میں لیکچر کا مواد پوشیدہ ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو بات کہی ہے وہ بہت عمدہ بات کہی. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ وہ بال والدین احسانہ، والدین کے ساتھ حسن سلوک کا رویہ اختیار کرو. اب حسن سلوک کا ایک جز یہ بھی ہے کہ آپ خامخواہ والدین کی بات کا انکار نہ کریں. یعنی وہ آپ کے بزرگ ہیں، انہوں نے آپ کی پرورش کی ہے، ماں نے آپ کو بڑے نازک لمحات میں جنا ہے، پالا ہے، پرورش کی ہے. کبھی جو آدمی باپ ماں بنتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ ماں باپ نے کیا مشقت اٹھائی ہوتی ہے، تو اس کا لحاظ کر کے ان کی بات ماننے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جائز ناجائز ہر بات مانی جائے گی. دین کے معاملے میں آپ کو خود فیصلہ کرنا ہے، اور اسی طریقے سے اپنی زندگی کے بارے میں کہ آپ تعلیم کیا پائیں گے، کس میدان میں جائیں گے، اس کا فیصلہ بھی آپ کو خود کرنا ہے. والدین اس میں اصرار کریں تو شائستگی اور تہذیب کے ساتھ آپ بتا دیجئے کہ میری رائے اس معاملے میں مختلف ہے، لیکن ان کی بات کو کنسیڈر ضرور کیجئے اور پورا احترام دیجئے، پوری عزت دیجئے. شادی بیاہ کے بارے میں بھی عرض کر چکا ہوں کہ اگر اس میں والدین کی پسند ناپسند کو کوئی فیصلہ کن حیثیت حاصل ہوتی تو پھر اس ڈرامے کی کوئی ضرورت نہیں تھی جو آپ نکاح کے موقع پہ منعقد کرتے ہیں، پھر تو نہیں ہونا چاہیے تھا. تو یہ مواقع بالکل واضح ہیں. آپ کی تعلیم، آپ کی زندگی میں آپ کا کیا مشن ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کے احکام، اور اسی طرح شادی اور بیاہ، یہ زندگی کے فیصلے ہیں. ان میں اصلی اختیار اللہ تعالیٰ نے اولاد کو دیا. ہمارا کام انہیں سپورٹ کرنا، ان کی مدد کرنا، ان کو غلطیوں سے بچانا، ان کی سرپرستی کرنا، اور یہ کوشش کرنا ہے کہ وہ کسی بڑی ہلاکت میں نہ پڑے. والدین کو کس حد تک اپنی اولاد پہ سختی کرنی چاہیے اور کن چیزوں پہ ان پر پابندی لگانی چاہیے؟ میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ جب بچے ابھی شعور کی عمر کو نہیں پہنچے ہوتے تو آپ ان پر سختی بھی کر سکتے ہیں اور کرنا پڑتی ہے بعض اوقات، لیکن جب بچے مکالمے کی عمر کو پہنچ جائیں، یعنی اب وہ اپنے خیر و شر کو سمجھتے ہیں، بات کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، اس کے بعد جو والدین سختی کریں گے وہ اپنی عاقبت بھی خراب کریں گے، اپنے بچوں سے بھی محروم ہو جائیں گے. اور مجھے بڑے افسوس کے ساتھ یہ بات عرض کرنا پڑتی ہے کہ میرے سامنے وقتاً فوقتاً اس طرح کے واقعات آتے رہتے ہیں کہ جس میں بعض مذہبی پس منظر رکھنے والے یا دیندار والدین جو ہیں وہ باہر دنیا کو تبلیغ کریں گے اور دین کے بارے میں بڑے مضطرب ہوں گے، لیکن ان کو شاید یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ ان کو گھر کے اندر کس شفقت، کس محبت، کس ایثار کے ساتھ زندگی بسر کرنی چاہیے، اور کیسے موقع دینا چاہیے اپنے گھر والوں کو بھی کہ وہ بھی سمجھ کر آہستہ آہستہ دین کی طرف آئیں. وہ ہاتھ میں ایک لٹھ پکڑ لیتے ہیں اور اس کے بعد نفاذ کے مقام پر کھڑے ہو جاتے ہیں. نہ یہ جانتے ہیں کہ بچوں کے گرد و پیش کا ماحول اس وقت کیا کہہ رہا ہے ان کو، نہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت دنیا کے اندر کیا تبدیلیاں اور تغیرات آ گئے ہیں، نہ جو آزادی کی ایک عمومی فضا اس وقت دنیا میں قائم ہو گئی ہے. سب سے بڑی جو قدر اس وقت دنیا میں لوگوں نے دریافت کر کے اس کو انتہا پر پہنچا دی ہے وہ فریڈم ہے، اور یہ شرائط کر رہی ہے، میڈیا سے شرائط کر رہی ہے، گرد و پیش سے شرائط کر رہی ہے، اس میں لٹھ پکڑ کے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس کے بعد آہستہ آہستہ خائب و خاسر ہو کر رہ جاتے ہیں، اور نہیں جانتے کہ اس طرح ان کا جو دینی تاثر ہے وہ ان کے گھر والوں پر اور ان کے بچوں پر کتنا برا پڑتا ہے. کبھی بیوی کو گالی دے رہے ہیں، کبھی اس کو مار رہے ہیں، کبھی بچوں کو مار رہے ہیں، کبھی ان کے اوپر تان و تشنیع کر رہے ہیں، کبھی ان کے اوپر سختی کر رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ قیامت کے دن میرے قریب وہ شخص ہوگا جو اپنے گھر والوں کے ہاں سب سے زیادہ با اخلاق ہوگا. تو اس بات کو بہت اچھی طرح ملحوظ رکھیے. آپ کا کام دعوت دینا ہے، پیغام پہنچانا ہے، اور ہر وقت اگر یہ کام کریں گے تو بغاوت ہو جائے گی آپ کے خلاف. حالات کو پہچاننے کی کوشش کریں، اپنے بچوں کو اپنے سینے سے لگائیں، ان کو دور نہیں کریں اپنے آپ سے، اور جو آپ کے زیر کفالت افراد ہیں ان کے ساتھ بھی محبت اور شفقت کا رویہ اختیار کریں. اللہ نے جو شعور آپ کو دے دیا ہے آپ دو منٹ میں اس کو انجیکٹ کرنا چاہتے ہیں دوسرے کے اندر، تو از راہ کرم میری بڑی گزارش ہے. اس معاملے میں بے شمار میرے سامنے واقعات آتے رہتے ہیں اس طرح کے کہ بعض لوگ بہت دینی باتیں کریں گے اور باہر ان کا بڑا اچھا رویہ ہوگا، لیکن وہ اپنے گھر کے اندر انتہائی بد اخلاق ہوتے ہیں، مار پیٹ سے گریز نہیں کرتے ہیں، ان کی زبان پر بات بات پہ گالی ہوتی ہے، اور وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ اس طریقے سے وہ اپنا دینی فریضہ انجام دے رہے ہیں کیونکہ خدا نے ان کو داروغہ بنا کے دنیا میں بھیج دیا اور لوگوں پر مسلط ہو جائیں گے. تو یہ بات یاد رکھیے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو بھی یہ کہا ہے کہ انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر, آپ نصیحت کرنے والے ہیں, آپ کو داروغہ بنا کر نہیں بھیجا گیا. اگر آپ کے اخلاق اچھے نہیں ہیں, آپ کے گھر والے آپ کی نرمی, آپ کی محبت, آپ کی شفقت کی گواہی نہیں دیتے, تو میں یہ بات مبالغے سے نہیں کہہ رہا, آپ کی نمازیں اور روزے بیکار ہو جائیں گے قیامت. اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت واضح کر دی تھی جب ایک بی بی کے بارے میں یہ پوچھا گیا کہ تہجد بہت پڑتی ہے اور نمازیں بہت ادا کرتی ہے اور نفل پر نفل ادا کرتی چلی جاتی ہے, لیکن اس کے ہمسائے اس کے اخلاق سے تنگ ہے. تو آپ نے فرمایا جہنم میں جائے گا. آپ کا سب سے پہلا امتحان آپ کا اخلاقی امتحان ہے, اور اخلاقی امتحان کا سب سے بڑا میدان آپ کا گھر ہے. اگر آپ کے بچے اور آپ کی بیوی آپ کے اعلیٰ اخلاق کی گواہی نہیں دیتی, تو یاد رکھیے جو گواہی آج وہ آپ کے خلاف دے رہی ہے, قیامت میں یہی گواہی آپ کے ساتھ قائم ہو جائے گی. ایک سے زیادہ شادیوں پر اسلام نے پابندی نہیں لگائی. کیا ایک شادی کرنا اسلام میں لازمی ہے؟ اگر کوئی ایک شخص ایک شادی بھی نہ کرے تو کیا وہ اسلام کے احکام کی خلاف ورزی کرے گا؟ کوئی وجہ ہونی چاہیے, ورنہ یہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم کے خلاف بغاوت ہے. سبب ہونا چاہیے کوئی, یعنی آپ کیوں شادی نہیں کر رہے. اگر تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیجئے کہ آدم علیہ السلام ہی فیصلہ کر لیتے کہ نہیں کرنی شادی, تو نتیجہ جانتے ہیں کیا نکلتا. تو اس لیے شادی آپ کو کرنی چاہیے, کوئی وجہ ہے, سبب ہے تو ٹھیک. انسان کو اپنی توجہ ایک چیز پر مرکوز کرنے کے لیے کیا کرنا چاہیے, یعنی اگر پڑھائی کے دوران میں اس کی توجہ منتشر ہو جائے تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ انسان کے اندر جتنی بھی اس طرح کی خامیاں ہیں ان کو دور کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے, اور وہ یہ کہ وہ اپنے آپ کو پابند کرنے کے تدریجی عمل کو شروع کریں, آہستہ آہستہ اپنے آپ کو کنٹرول کرتا رہے, اپنے لیے ایک لائے عمل بنا لے, پھر کوشش کرے کہ اس کے اوپر پورا اترے. اس کے لیے وہ اپنے ماحول سے بھی مدد لے سکتا ہے, دوستوں سے بھی مدد لے سکتا ہے, لیکن بنیادی کردار بہرحال فرد کو خود ادا کرنا ہوتا ہے. تو آپ اپنی توجہ کو مرکوز کرنا چاہتے ہیں, پڑھائی کی طرف رغبت حاصل کرنا چاہتے ہیں, تو سب سے پہلے اپنے دل و دماغ کو ٹھیک سجیشنز دیجئے, تجزیہ کیجئے, تجزیہ کر کے یہ کوشش کیجئے کہ بالکل ٹھیک طریقے سے آپ اپنے لیے ایک ٹائم ٹیبل بنا لیں, پھر اس کی پابندی کرنے کا فیصلہ کر کے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو پابند کیجئے. اگر آپ چھلانگ لگا کے چاہیں گے کہ اگلے دن آپ ولی اللہ بن جائیں تو بہت مشکل ہو جائے گا, اور اگر یہ کوشش کریں گے کہ ٹائم ٹیبل بنا کے لٹکا لیا اور اگلے دن نیا بنا لیا اور اسی میں زندگی گزر گئی, پھر بھی کچھ نہیں ہوگا. یعنی آپ آہستہ آہستہ عمل کرنا شروع کیجئے, اپنی کوتاہیوں غلطیوں کی اصلاح کرتے رہیے, جہاں کہیں پھسل جائیں پھر اٹھنے کی کوشش کیجئے. تو بار بار کا یہ عمل انسان کو پختہ کر دیتا ہے. رات کو جب سونے لگیں تو ایک بار اپنا احتساب ضرور کر لیں کہ آج کیا کیا ہے, کون سی غلطیاں ہوئی ہیں, کہاں کہاں پابندی کی ہے, کس کس جگہ غفلت کا شکار رہا ہوں. یہ احتساب آہستہ آہستہ آپ کے نفس پر اثر انداز ہونا شروع ہو جاتا ہے, تو کچھ دیر کے بعد آپ بہتر ہو جاتے ہیں. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ گرد و پیش کے ماحول سے, دوستوں سے آپ مدد لے سکتے ہیں, یہ بہت معاون ہوتے ہیں. اس کا بڑا ایک سادہ بعض اوقات ماہرین نفسیات ٹیسٹ تجویز کیا کرتے ہیں کہ آپ فیصلہ کریں کہ آپ کو صبح کی سیر کے لیے جانا ہے, تو بڑا امکان ہے کہ آپ اس پر پورے اتر جائیں گے, یہ بھی امکان ہے کہ نہ جائیں, لیکن آپ کسی دوست کو بھی ساتھ لے لیں اور کہیں کہ بھائی صبح ذرا اکٹھے جائیں گے, تو دونوں پابند ہو جائیں گے. یعنی انسان کے اندر یہ سہارا لینے کی ایک طلب ہوتی ہے, تو یہ لے لینا چاہیے, کوئی حرج نہیں. عوام میں یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد شوہر نہ بیوی کو لحد میں اتار سکتا ہے نہ اس کی صورت دیکھ سکتا ہے کیونکہ وہ غیر محرم ہو جاتا ہے, یہ عقیدہ کہاں تک درست ہے؟ اس طرح کے عقائد معلوم نہیں کدھر سے پیدا ہوئے ہیں, نہایت احمقانہ بات ہے یہ. یعنی اس کا کیا تعلق ہے دین سے, شریعت سے؟ غیر محرم آدمی یا محرم کس اصول پر ہوتا ہے؟ زندہ انسانوں کے مابین کچھ تعلقات اور روابط ہیں جس میں یہ تقسیمیں کی جاتی ہیں. ایک خاتون آپ کی بیوی رہی ہے, آپ اس کے شوہر رہے ہیں, اگر کوئی اس کو اتار سکتا ہے تو آپ ہی کو اتارنا چاہیے, کوئی اس کو غسل دے سکتا ہے تو آپ ہی کو غسل دینا چاہیے. آپ کو معلوم ہے کہ خود سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اہلیہ ہی نے ان کو غسل دیا تھا. تو اس وجہ سے یہ بالکل احمقانہ باتیں ہیں جو معلوم نہیں کہاں سے داخل ہو گئی. یہ کہتے ہیں جی کہ ہم اپنے اساتذہ کی بڑی خدمت کرتے ہیں, ان کی عزت بھی کرتے ہیں, احترام بھی کرتے ہیں, لیکن اگر کسی استاد کے بارے میں معلوم ہو کہ وہ متعصب بھی ہے اور انصاف بھی نہیں کرتا اور وہ بعض موقعوں کے اوپر کچھ جینڈر ڈسکریمنیشن کی طرف ہی مائل ہو جاتا ہے, اور طلبہ کے درمیان بھی جس طرح کے ایک استاد کو بالا تر ہونا چاہیے رویہ اختیار نہیں کرتا, تو کیا کیا جائے؟ میری گزارش یہ ہے کہ اس دنیا کے اندر ہر طرح کے حالات سے سابقہ پیش آتا ہے, والدین کے معاملے میں بھی اس طرح کے حالات سے سابقہ پیش آ جاتا ہے اور استادوں کے بارے میں بھی پیش آ جاتا ہے. تو آپ کوشش کیجئے کہ آپ کی طرف سے کوئی زیادتی نہ ہو. استاد اگر بدل سکتے ہیں تو بدل لیجئے، لیکن اگر مجبوری ہے اس سے پڑھنا تعلیم حاصل کرنا تو کوشش کریں کہ آپ اپنے آپ کو کم سے کم اپنے حدود سے متجاوز نہ ہونے دیں. اگر کوئی موقع مل جائے، اچھا موقع مل جائے، تو محبت کے ساتھ آپ اصلاح بھی کر سکتے ہیں، لیکن استاد کا شاگرد سے اصلاح کرا لینا بڑی بات ہے. اگر کسی کو اللہ یہ توفیق دے تو کیا کہنے ہیں. اصل میں استاد کی حیثیت سے انہی لوگوں کو اس پیشے کو اختیار کرنا چاہیے کہ جو لوگوں کے لیے نمونہ بن سکے. یہ چیزیں جو آپ نے بیان کی ہیں اگر واقعتاً پائی جاتی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک نااہل آدمی اس منصب پہ فائز ہو گیا ہے. اس کے لیے دعا کیجئے اور کوشش کیجئے کہ اس کی اصلاح ہو جائے، لیکن اپنے آپ کو آپ نے حدود میں. شادی کس عمر میں کرنی چاہیے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ عمر تو متعین نہیں کی جا سکتی، اس لیے کہ آپ اپنے حالات کے لحاظ سے اس کا فیصلہ کرتے ہیں، لیکن کوشش کیجئے کہ جلد کر لیں. اور موجودہ زمانے میں تو آپ جانتے ہیں کہ علامہ اقبال نے بڑے درد کے ساتھ دعا کی تھی اپنے بیٹے کے بارے میں کہ حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں، باقی خدا کرے کہ جوانی تری رہے بے داغ. اس وقت بھی صورتحال یہی تھی، اب صورتحال اس سے زیادہ سنگین ہو گئی. بلکہ اسی ضمن میں میں آپ سے یہ بھی عرض کر دوں کہ کچھ نوجوانوں نے مجھ سے کہا ہے کہ آج کل جو خاص طور پر اس عمر میں جس کا آپ نے ذکر کیا، نوجوانوں کو تہذیبی مسئلے پیش آ جاتے ہیں، معاشرتی مسئلے پیش آ جاتے ہیں، ان پر یہ واضح نہیں ہوتا کہ وہ اب کیا رویے اختیار کریں. ہیجان کا ایک زمانہ ہوتا ہے، اس میں آخرت، جزا و سزا اور اس طرح کی بہت سی چیزیں موضوع بحث بن جاتی ہیں، جیسے کہ ایک سوال میں بھی موضوع بحث بنی ہوئی ہیں. پھر یہ کہ معاشرت اور تہذیب اور اقدار، یہ ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں جیسے پہلے تھیں آج سے 30-40 سال پہلے، وہ اس صورت میں باقی نہیں رہیں. اور ٹوٹ پھوٹ کا ایک پورا عمل ہے جو اس وقت ہو رہا ہے. تو ایک بڑا اچھا اقدام بعض نوجوانوں نے کیا ہے کہ یہاں پر جو نوجوان آتے ہیں ان کے ساتھ اس موضوع پر کچھ مکالمہ کر کے ایک فورم کی صورت میں ان مسائل کا جائزہ لیا جائے، نفسیاتی لحاظ سے بھی جائزہ لیا جائے، عمرانی پس منظر میں بھی جائزہ لیا جائے، تہذیبی لحاظ سے بھی جائزہ لیا جائے، اور اس طرح سے کوشش کی جائے کہ ان مسائل کو سمجھ کر کوئی رہنمائی کا بندوبست باہمی طور پر کیا جا سکے. بالغ ہونے کے بعد اگر حالات ایسے ہوں کہ شادی کرنا مشکل یا ناممکن ہے، اس میں جنسی ضرورت کیسے پوری کی جائے؟ روزہ رکھنا اس کا علاج ہرگز نہیں ہے. روزہ رکھنا بھی ایک علاج ہے، لیکن یہ ہر آدمی کے بس کی چیز نہیں کہ وہ ایسا کر سکے. بس میں یہ عرض کر سکتا ہوں کہ کوشش کیجئے کہ جلد شادی کر لیں، تاخیر ہو رہی ہے تو اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کیجئے، اور اگر اس میں کوئی چھوٹی موٹی غلطی ہو جاتی ہے تو اس کو بھی ان حدود کے اندر کوشش کیجئے کہ رکھیں کہ جن میں اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی کبیرہ گناہ نہیں بنتا. اگر اللہ تعالیٰ کرم فرمائیں گے تو معاف کر دیں گے، لیکن بچنے کی کوشش کیجیے. آج کل کے نوجوان بچے پڑھائی میں خاصے مصروف نظر آتے ہیں، اور اسی پڑھائی کے سلسلے میں پھر یہ باہر مغربی ممالک میں بھی چلے جاتے ہیں. میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ ایسے بچوں کے لیے کوئی چھوٹا سا کورس ترتیب دے دیں جس میں بچوں کو مختصر طریقے میں دین کی بنیادی باتیں سمجھائی جا سکیں. ہمارے ہاں اس طرح کا ایک کورس کافی عرصے تک چلتا رہا، اور ہمارے عزیز دوست ڈاکٹر منیر احمد صاحب نے اس میں بڑی محنت بھی کی، لیکن آپ لوگ اپنے بچے لاتے ہی نہیں. تو جب آپ تیار ہو جائیں گے تو ہم اس کا انعقاد کر دیں گے انشاءاللہ. دیہات میں ایک رسم ونی کے نام سے رائج ہے، اس میں دشمنی ختم کرنے کے لیے زیادتی کرنے والے گروہ کی لڑکی متاثرہ گروہ کو دے دی جاتی ہے. دین کی روشنی میں ایسی رسم کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت احمقانہ رسم ہے. کسی انسان کے مستقبل کا فیصلہ اس طریقے سے کرنے کا کیا حق ہے کسی کو؟ لڑکیاں کوئی بھیڑ بکری نہیں ہوتی، کوئی مال نہیں ہوتی کہ آپ دے کے صلح کر لیں. ان کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے بارے میں فیصلہ کریں کہ ان کو کہاں بیاہ کرنا ہے، کہاں جانا ہے. یہ بالکل ایک جاہلانہ اور احمقانہ رسم ہے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو توفیق دے کے اس طرح کی رسموں کو ختم کریں. یہ مزید انہوں نے پوچھا ہے کہ دشمنی ختم کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو شادیاں کی ان کا اس رسم کے ساتھ کیا تعلق بنتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شادی خاتون کی مرضی کے بغیر نہیں کی. یعنی شادی آپ دشمنی ختم کرنے کے لیے بھی کر سکتے ہیں، لیکن اس کا مقصود کیا ہے؟ مقصود یہ ہے کہ آپ لڑکی کی بھی رائے لیں گے، دونوں ہی دشمنی ختم کرنے کے لیے آمادہ ہوں گے تو شادی ہوگی نا. یہاں تو یہ سوال نہیں پیدا ہوتا. ایک سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا کہ اگر آدمی گھر کے باہر بہت اعلیٰ اخلاق اور انفاق کا مظاہرہ کرتا دکھائی دیتا ہے، مگر گھر کے اندر بیوی بچوں کے ساتھ اس کا رویہ بالکل دوسرا ہوتا ہے، تو یہ بلمہ سازی اور منافقت ہے. بیوی بچوں کی اس کے خلاف یہ گواہی آخرت میں اسے کس انجام سے دوچار کر سکتی ہے؟ اس کے متعلق فرما دے ممکن ہے کچھ دوست جو آپ کے درس میں شرکت بھی کرتے ہیں اپنے رویے پر غور کریں اور آخرت کے انجام سے ڈر کر اپنی اصلاح کر لیں. میں نے اس وقت بھی عرض کیا تھا اور اب بھی عرض کرتا ہوں کہ آپ کا اصلی امتحان آپ کے گھر میں ہوتا ہے. یعنی کوئی آدمی اپنے اخلاقی رویوں کے بارے میں جیسا کچھ بھی لوگوں کو تاثر دیتا ہو اور جس طرح بھی باہر پیش آتا ہو, یہ کوئی چیز نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بالکل فیصلہ کن انداز میں فرما دی ہے کہ تمہارے اندر جو لوگ اپنے اہل و عیال کے لیے اخلاقی لحاظ سے برے ہیں وہ مجھ سے قیامت میں دور ہوں گے, اور وہ لوگ جو اخلاقی لحاظ سے اہل و عیال کے لیے اچھے ہیں وہ مجھ سے قیامت میں قریب ہوں گے. اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ آدمی جب حقیقی اخلاقیات کو سمجھ لیتا ہے, حقیقی اخلاقیات پیدا ہوتی ہیں اصل میں خدا کے فیصلوں کو قبول کرنے سے, ایثار کی نفسیات سے, تو اس کا سب سے بڑھ کر ظہور گھر میں ہوتا ہے. وہاں آدمی بالکل برہنہ ہوتا ہے. یعنی ایک آدمی کا رویہ اگر اپنے بچوں کے ساتھ, اپنی بیوی کے ساتھ اعلیٰ اخلاقی رویہ نہیں ہے تو باہر کے رویے کی کوئی قدر و قیمت نہیں باقی رہ جاتی. اصلی امتحان وہ ہے جس میں ہم کو ڈالا گیا ہے, اور قرآن مجید میں اس کا بڑی تفصیل سے ذکر ہوا ہے. اور یہ بات بھی یاد رکھیے کہ اصلی امتحان ہے ہی اخلاقی رویوں کا. وہ مشہور بی کا واقعہ جو ہے جس کے بارے میں کہا گیا کہ بہت عبادت کرتی ہے, نمازیں پڑھتی ہے, تہجد پڑھتی ہے, ہمسائے تنگ ہیں, قریب میں ہے نا وہ, تو آپ نے فرمایا جہنم میں جائے گی. تو اس وجہ سے ہماری جنت اور جہنم اصل میں ہمارے اخلاقی رویوں پر مبنی. ہم دنیا میں دنیا کو آزمائش سمجھ کے زندگی بسر کرتے ہیں تو ہمارا رویہ بالکل اور ہوگا, اور دنیا کو ہم امتحان کی جگہ سمجھنے کی بجائے اپنی خواہشوں کو پورا کرنے کا میدان سمجھ کے زندگی بسر کرتے ہیں تو ہمارا رویہ بالکل دوسرا ہوگا. یعنی پھر تو ہم معمولی سے معمولی چیزوں کو کھونے کے اوپر برنگیختہ ہوں گے, مرنے مارنے پر اتر آئیں گے, زمین و آسمان ایک کر دیں گے. اگر یہ معلوم ہے کہ یہ دنیا ہے کیا, ایک عارضی جگہ ہے جہاں جدوجہد کرنی ہے, اخلاقی بنیاد کے اوپر ہماری کامیابی اور ناکامی کا انحصار ہے, تو پھر ہم اپنی خواہشوں اور رغبتوں کے اسیر نہیں ہوں گے. یعنی جدوجہد کریں گے, محنت کریں گے, لیکن اسیر نہیں ہوں گے, اور اسیر نہیں ہوں گے تو ایثار کے مقام پر کھڑے ہوں گے. تو یہ سمجھ لیجئے کہ عفو و درگزر, ایثار, یہ بنیادی انسانی اخلاقیات ہیں. ساری معاشرت کا حسن اور تہذیب کا حسن اسی نمودار ہوتا ہے. اور جب یہ کام آپ کر ڈالتے ہیں ایک بار زندگی میں, پھر اس کے کچھ نتائج نکلتے ہیں. اور یہ بات یاد رکھیے کہ یہ احسان جتانے سے ختم ہو جاتا ہے. یعنی ہمیشہ اس سے بے نیاز ہو کر باپ کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ میری بیگم صاحبہ نے کہیں بچوں کو توجہ دلانے کے لیے کہہ دیا کہ دیکھو تمہارے باپ نے یہ کیا ہے. تو میں نے کہا کہ بیوی میں نے اس لیے نہیں کیا کہ یہ بچے اس کا خیال رکھیں, میں نے تو اس لیے کیا ہے کہ یہ میرا فرض ہے, باپ کی حیثیت سے میری ذمہ داری ہے کہ میں اس کو ادا کروں, اور میں اس کا صلہ بھی اپنے پروردگاری سے چاہتا ہوں, ان بچوں سے نہیں چاہتا. یہ ان کا کام ہے, ان کو یہ تعلیم پانی چاہیے کہ ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں. مجھے جو تعلیم اللہ نے دیا وہ یہ کہ باپ کی حیثیت سے مجھے کیا کرنا ہے. تو میں آپ سے بھی یہی کہتا ہوں کہ اپنے گھروں کے اندر آپ کی جنت بھی ہے اور آپ کی جہنم بھی ہے, اس وجہ سے اس کے بارے میں محتاط رہیے. اور وہ جو ابھی انہوں نے سورہ تغابن کی آیت میں بتایا ہے, اللہ تعالیٰ نے وہاں موضوع بنا کے یہ بات کہی ہے کہ دیکھو اگر عفو درگزر سے کام نہیں لوگے تو پھر اس دنیا کو کھول پڑے. اور اگر خدا نخواستہ کوئی ایسا معاملہ آ گیا ہے کہ جس میں آخری درجے میں کوئی اقدام کرنا پڑا ہے, تو اس کو بھی ابغض الحلال کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. یعنی وہ حلال باتوں میں اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند چیز ہے کہ آپ کسی موقع کے اوپر معاملات کو توڑ دیں. اور توڑنا, صلہ رحمی, دیکھیے نا ہمارے یہاں اصطلاح کیا استعمال ہوتا ہے, صلہ رحمی, تعلقات کو باقی رکھنا ہے, قائم رکھنا ہے, ان کو نبھانے کی کوشش کرنی ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو نبھانے میں ایفرٹ کرنی پڑتی ہے, کچھ دینا پڑتا ہے, کچھ کھونا پڑتا ہے, کچھ مصیبت مول لینی پڑتی ہے. یہی جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گی, کیونکہ جنت کے بارے میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ جزام بے ما صبرو, یہ صبر کی جزا ہے. یہی کہا ہے نا قرآن مجید. تو صبر آپ کو سب سے زیادہ معلوم ہے کہاں کرنا پڑتا ہے, بیوی کے ساتھ. یہ بالکل حقیقت, اور بہت سے لوگ اسی امتحان میں ناکام ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا ہے. کچھ لوگ اس سے مراد یہ لیتے ہیں کہ بیوی بچوں پر ان کی ہر بات ماننا فرض ہے, لہذا اپنی ہر بات منوانے کے لیے وہ بیوی پر بچوں پر ہر قسم کا دباؤ ڈالنے کو اپنا حق سمجھتے ہیں. اس کے بارے میں آپ کا کیا رویہ ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اولاد اگر مجھ سے پوچھے گی تو میں یہ کہوں گا کہ وہ والدین کی بات مانے اور زیادہ سے زیادہ ان کا احترام کرے, اور یہ سمجھے کہ والدین کا حق اللہ کے بعد سب سے بڑا حق ہے. لیکن اگر ماں باپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں یہ کہوں گا کہ ان کا یہ رویہ ان کو اس ضروری احترام سے بھی محروم کر دے گا جس کی وہ تقاضا کرتے ہیں. آپ کھڑے ہو جائیے, اس سے بے نیاز ہو کر کھڑے ہو جائیے, اپنے فرائض ادا کیجئے, اور یہ سمجھیے کہ خدا کی زمین کے اوپر اصل میں آپ اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے لیے. جیسے ہی آپ اس مقام پر کھڑے ہو جائیں گے, اولاد سے صلہ ملنا ہے مل جائے گا, اور اگر نہیں ملا یعنی آپ کی محبت، آپ کی شفقت، آپ کے اظہار کے باوجود اولاد نے صلہ نہیں دیا. اور بیویوں کے بارے میں تو آپ کو معلوم ہے کہ رسول اللہ نے بتا دیا، معلوم ہے نا آپ کو کہ آپ نے فرمایا کہ میں مجھے جو جہنم کا ٹکڑا دکھایا گیا اس میں عورتیں زیادہ تھیں، تو لوگوں نے پوچھا کہ وجہ کیا تھی، فرمایا کہ ہوتا یہ ہے کہ ساری زندگی بیچارہ مرد اظہار کرتا رہتا ہے، بڑھاپے میں بھی جا کے کسی وقت کوئی بات کر بیٹھے تو کہتی میں تیرا دیکھا کی. یہ ہے مسئلہ. لیکن اس سب کچھ کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ہمیں تعلیم کیا دی ہے لا تنسب الفضل بینکم، نہیں اپنی برتری کو برتری جتانے کے لیے استعمال نہ کرو، شفقت اور محبت اور اشار کے لیے استعمال کرو. تو یہ کام آپ کیجئے. میں اس کو بالکل دوسرے زاویے سے دیکھتا ہوں کہ اولاد کا کام یہ ہے کہ وہ یہ سمجھے کہ تہذیب کا سارا حسن ماں باپ کے احترام میں ہے، حفظ مراتب میں ہے، باپ اور ماں کی بات ماننے میں ہے، ان کی بات کو وزن دینے میں ہے، اور ان کو جیسے قرآن نے کہا کہ اف تف زبان سے نہ نکلے، ان کو کوئی جھڑکنے کی کوشش نہ کرے، ان کے بارے میں یہ خیال کرے کہ خدا کے بعد سب سے بڑا حق ہے جو ماں باپ کا قائم ہوتا ہے، اور اس میں ماں کا حق جو ہے وہ باپ سے بھی تین گنا زیادہ ہے. تو اولاد کو یہ جاننا چاہیے اور ماں باپ کو یہ خیال کر لینا چاہیے کہ خدا نے ان کو ایک ذمہ داری بخشی، وہ اس کو پورا کرنے کے لیے دنیا میں آئے، انہوں نے وہ ذمہ داری پوری کر دی. بیوی اور اولاد نے شکر گزاری کا رویہ اختیار کیا تو صلہ دنیا میں مل گیا، نہیں کیا تو آخرت میں دگنا مل جائے گا. اس کے لیے تیار رہنا چاہیے. آپ نے فرمایا کہ جنت میں بہت سے درجات ہوں گے، اس سے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہاں بھی دنیا کی طرح لوگ بہت زیادہ خوش ہوں گے اور کچھ لوگ بہت نچلی جگہ پر ہوں گے. بے شک جنت میں کم سے کم مقام بھی بہت اعلیٰ ہوگا، وہاں بھی لوگ اپنے آپ کو دوسروں سے کمتر اور محروم سمجھیں گے، اور ان کا دل چاہے گا کہ وہ بھی اعلیٰ مقام پر جائے. یہ حالات تو دنیا جیسے ہی ہو جائیں گے، دنیا جیسے ہی ہونے چاہیے، یعنی محنت آپ نہ کریں اور حالات بھی پیش نہ آئے آپ کو. تو اس لیے یہ ہے کہ دنیا بڑی اعلیٰ نعمتیں مل جائیں گی، لیکن بہرحال وہاں جا کے آدمی کو یہ خیال تو ہوگا کہ کاش میں نے اور جدوجہد کی ہوتی تو آج اس سے برتر مقام پر ہوتا. حضرت خدیجہ نے حضور پاک کو جو خود شادی کا پیغام دیا تھا، یہ اسلام آنے سے پہلے کی بات ہے. اسلام نے کیا اس بات کی اجازت دی ہے کیا خواتین خود شادی کا پیغام دے سکتی ہیں؟ جی بالکل دے سکتی ہیں. یعنی شادی کا پیغام دینے میں کیا مانے، اور سارے پیغامات دیتی رہتی ہیں. اس سے اچھا پیغام کیا ہو سکتا ہے؟ یہ ہماری اصل میں جو معاشرت ہے اس میں یہ بڑی اجنبی لگتی ہے بات لوگوں کو، لیکن عربوں کی معاشرت میں یہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی. وہ خود شادی کا پیغام بھی دے دیتی تھی اور آگے بزرگوں کو بھی کہہ دیتی کہ میں فلاں آدمی سے شادی کرنا چاہتی ہوں. حضور کے بارے میں حدیثوں میں آتا ہے کہ عورتیں آ جاتی تھیں، آگے کہتی تھیں یا رسول اللہ میں فلاں آدمی سے شادی کرنا چاہتی ہوں، آپ بات کر دیجیے. بلکہ ایک دو موقع پر حضور نے تبصرہ بھی کیا ہے. ایک بیوی نے جب دو آدمیوں کے بارے میں کہا کہ خیال ہے اس سے کر لوں یا اس سے کر لوں، تو حضور نے کہا کہ ایک کے پاس کھانے کھلانے کو کچھ نہیں ہے اور ایک موڑے پر ڈانگ رکھ کے پھرتا ہے. اس لیے عربوں کے ہاں یہ کوئی مسئلہ نہیں تھا، اور میرے خیال میں وہ بڑی سادہ معاشرت تھی، اس میں بہت سی زحمتوں سے آدمی بچ جاتا تھا. اسلام نے اس پر کوئی پابندی نہیں لگائی. البتہ ہماری معاشرت میں اس طرح کی بات آپ کر دیں گے میرے کہنے پر، اس کے بعد نتیجہ نکلے گا تو اس کو مجھے مارنے آ جائیں. اپنے معاشرے کا بھی خیال رکھنا چاہیے. اگر کوئی عورت غصے اور ذہنی دباؤ میں آ کر کوئی معمولی سے گھریلو کام نہ کرنے کی قسم کھا لے اور بعد میں اپنی ذمہ داری کا احساس ہونے پر وہی کام کرے، تو کیا غصے میں کھائی ہوئی قسم کا کفارہ ادا کرنا ہوگا؟ اگر تو دل کے پکے ارادے سے قسم کھائی ہے تو پھر تو کفارہ ادا کیا جائے گا، اور اگر ویسی قسم کھائی ہے جیسی عرب کھاتے ہیں تو پھر کوئی کفارہ نہیں. وہ تو ہر جملے کے شروع میں کہتے ہیں واللہ باللہ، کیا کر سکتے. جیسے جو کام انہوں نے نہ کرنا ہو کہتے ہیں انشاءاللہ بکرا. چاند گرہن اور سورج کا کیا پیدا ہونے والے بچے پر کوئی اثر پڑتا ہے؟ کیونکہ یہ خیال عام ہے کہ حاملہ عورت جو اس دوران ہوتی ہے اس کا اثر پیدا ہونے والے بچے پر پڑتا ہے. اس پہ سائنسی تحقیق کرنی چاہیے، یہ کوئی مذہب کا مسئلہ نہیں ہے. میرے علم کی حد تک اب تک کوئی ایسی سائنسی چیز ہمارے سامنے نہیں کہ ایسے اثرات ہوتے ہیں، لیکن یہ کہ اثرات کسی چیز کے ہو جائیں جو عالمی سطح پر واقع ہوتی ہے یہ ایک سائنسی چیز ہوگی. جس طریقے سے چاند کے گھٹنے اور بڑھنے کے اثرات مد و جزر پر ہوتے ہیں سمندروں کے، وہ ایک سائنسی طور پر متحقق چیز ہے. حاملہ عورت پر کوئی اثرات ہوتے ہیں یہ ابھی متحقق نہیں ہوا، تو تحقیق کرتے رہیے، مذہب کا یہ مسئلہ نہیں. اگر میاں بیوی کا گزر بسر مشکل ہو جائے تو وہ علیحدگی اختیار کر سکتے ہیں، لیکن والدین اور خصوصاً والد اور بچوں کا گزارا مشکل ہو جائے تو کیا کیا جا سکتا ہے؟ جبکہ والدین خود غلطی پر بھی ہوں، اگر بچے خاموشی اختیار کریں تو وہ یہ خیال کریں کہ تم مجھے بیوقوف سمجھتے ہو. اگر مکالمہ کیا جائے تو اس کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا. ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے؟ یہ آگے بھی کچھ سوالات ہیں, پہلے میں اس پر کچھ گفتگو کر لیتا ہوں. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ مشکل اس وقت بہت سے لوگوں کو پیش آ رہی ہے. اس مشکل کے پیش آنے کی وجہ ہمارے ہاں تربیت کا انتہائی ناقص ہونا ہے. تربیت کا جو کچھ نظام خاندانی ماحول میں موجود تھا وہ بھی ختم ہو گیا ہے. تربیت کے جو مواقع اساتذہ کی طرف سے ملتے تھے وہ بھی تعلیم کے کاروبار ہو جانے کے بعد ختم ہوتے جا رہے ہیں. وہ اساتذہ اب نہیں رہے جو کبھی ہوا کرتے تھے. اور یہی معاملہ اس کے بعد بحثیت مجموعی پوری سوسائٹی کا بھی ہے. ہمارے یہاں واقعتاً یہ بات ہے کہ والدین بھی, یعنی اگرچہ اللہ نے ان کا بڑا حق قائم کیا ہے اور اللہ کے بعد سب سے بڑا حق ہے, لیکن نہایت غلط رویے اختیار کرتے ہیں بعض اوقات. یعنی ان کی باتوں میں, ان کے مطالبات میں کوئی عقل علم نام کی چیز نہیں ہوتی, بارہا ایسا معلوم ہوتا ہے. تو اس طرح کی صورتحال پیش آ جاتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. بہرحال یہ جو آپ نے مشکل بیان کی ہے وہ مشکل بھی آتی ہے. خاموش رہیے تب بھی جان نہیں چھوٹتی. اگر کوئی بات بیان کی جائے تب بھی مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. یہ ایک مشکل چیز ہے, اس کو اپنے لیے امتحان سمجھیے. اور یہ خیال کیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسی آزمائش میں مبتلا کیا ہے. امتحان اور آزمائش کا کون سا میدان ہوگا یہ انتخاب اللہ تعالیٰ ہی کرتے ہیں. اگر کسی شخص کو والدین کی طرف سے پیش آ گئی ہے تو اس کو بھی بہت سلیقے کے ساتھ یہ عزم کر لینا چاہیے کہ مجھے اس میں کامیاب ہونا ہے. کامیابی کے لیے یہ ہے کہ آپ ایک تو بہت صبر سے کام لیں, جتنی بات کرنی ضروری ہو اتنی بات کریں, بیجا بحث سے گریز کریں. جو بات نہیں ماننے کی ہے اس کے بارے میں شائستگی سے بتا دیں کہ یہ ماننا ممکن نہیں ہے, اور بس خاموشی اختیار کر لیں. خاموشی پر اگر کوئی رد عمل ہوتا ہے تو اس کو بھی خاموشی سے برداشت کر لیں, اور اپنی طرف سے کوئی زیادتی, کوئی بے ادبی, کوئی بدتمیزی ہرگز نہ کریں. اس لیے کہ آپ ایک بڑے امتحان سے گزر رہے ہیں, اور اس میں اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرتے رہیں کہ وہ آپ کو کامیابی عطا کرے. انسان کے اندر اگر مذہب نے اخلاقی تبدیلی نہیں کی تو کچھ نہیں کیا. یعنی آپ کے نمازیں اور آپ کے روزے اور آپ کی حج اور آپ کی زکاتیں بالکل ضائع ہو جائیں گی اگر آپ کے اخلاقی وجود کی تربیت نہیں ہوئی. اصلی امتحان یہی ہے جس میں آپ کو ڈالا گیا ہے, اور اس امتحان کا سب سے بڑا میدان آپ کا گھر ہے. اس لیے کہ وہاں تو آپ بالکل برہنہ ہوتے ہیں. آپ دوسروں کے ساتھ ملمہ سازی کر سکتے ہیں, ان کو فریب دے سکتے ہیں, وہاں یہ نہیں کر سکتے. آپ سے جو اصل میں جس امتحان میں آپ کو ڈالا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ, اپنے گھر والوں کے ساتھ آپ کس مقام پر کھڑے ہیں. اور پلٹ کے مجھ کو یہ نہ کہیے گا کہ وہ برے ہیں. اصل میں وہ اچھے ہوتے تو پھر آپ کا کیا کمال تھا؟ آپ کا کمال تو یہی ہے کہ بروں کے ساتھ اچھے بن کے دکھائیے. جو قرآن نے کہا ہے کہ ادفع باللتی ہے احسن, یعنی آپ برائی کا جواب بھی بھلائی سے دیں. آپ کو اللہ تعالیٰ نے اگر باپ کے مقام پر رکھا ہے تو اپنے مرتبے کو پہچانیے. قرآن مجید ایسے موقعوں پر کہتا ہے لا تنسبوا الفضل بینکم, یعنی اپنی اس فضیلت کو مت بھولو جو اللہ نے تم کو دی ہے, باپ کی جگہ پر رکھا ہے. تو باپ تو سراپا شفقت ہستی ہوتی ہے, سراپا محبت ہستی ہوتی ہے. اگر وہ حقوق کے ادا کرنے میں, ذمہ داریوں کو پہچاننے میں, محبت اور شفقت سے بات کرنے میں کوتاہی کر رہا ہے تو اپنی بنیادی ذمہ داری سے کوتاہی کر رہا ہے. تو میری دستبستہ درخواست ہے, درخواست ہی کر سکتا ہوں کہ آپ کو ایک دن اپنے مالک کے حضور میں پیش ہونا ہے, اور وہاں سب سے بڑا جو امتحان ہے آپ کا, جس کا نتیجہ نکلنا ہے, وہ آپ کے اخلاقی وجود کا امتحان ہے. اس میں کامیابی کو اصل ہدف بنائیے. باقی چیزوں میں کوئی کمزوری بھی رہ گئی تو امید ہے اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے. لیکن یہ معاملات انسانی حقوق کے ہیں, اور انسانی حقوق کے معاملات کے بارے میں ایک دوسرا آدمی بھی اللہ تعالیٰ کے سوا آپ کا گریبان پکڑنے والا موجود ہے. کیا کریں گے وہاں جب وہ گریبان پکڑ لے گا اور یہ کہے گا کہ میرا حق ادا نہیں ہوا, جب بیوی یہ کہے گی کہ میرے ساتھ زیادتی کی گئی, جب بچے یہ کہیں گے کہ ہمارے ساتھ زیادتی کی گئی, تو آپ کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا وہاں.